آخری فجر کی نماز پھر اس کے بعد آپ نکل گئے اسی راستے سے جس کو مصلا کہا جاتا ہے یا آپ سمجھے کوئی کا راستہ. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انھا لم تکن طواف. اس سے معلوم ہوا کہ طواف وداع حج میں واجب ہے اور انہی لوگوں کو رخصت ہے جو معذور اور خاص طور پر عورتیں حائض یا جن کو ولادت ہوئی ہے ان کے لیے پیار رسول نے رخصت فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہے او میرا الناس. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ لوگوں کو پیار رسول نے حکم دیا ان یکون آخر آخر احد بالبیت, یعنی ان کا آخری وقت جو ہے طواف کعبہ کے ساتھ ہو, نکلنے سے پہلے طواف کعبہ کر لیں. یہ طواف وداع واجب ہوا اگر کوئی شخص حج کر کے طواف وداع چھوڑ رہا ہے تو اس پر دم لازم ہے. اگر اپنے ملک میں بھی پہنچ گیا تو دم کی صورت ہے کہ وہ کسی طرح مکے میں دم بھیجے, دم کا پیسہ بھیجے, کوئی موثوق آدمی ہو اس کا اس کے لیے وہ یہاں دم دے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انھا لم تکن تفعل ذلك النزول بالعبطہ وتقول انما نذره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. کیا پہ محصم میں جہاں پہ رسول منا سے آ کر کے 13 تاریخ کو رات گزاری تھی محصم میں, یہ بھی ایک سنت ہے یا یہ کہ پیر رسول جیسے کہیں بھی کوئی اتر جائے اتفاقی اسی طرح اترے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے نہیں سنت ہے. حضرت دیکھی صحابہ میں بھی اختلاف ہوا, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ نہیں سنت ہے اور وہ آتے تھے وہاں رات گزارتے تھے پھر اس کے بعد آ کر کے طواف اپنے یا مکے میں کچھ دیر تک وہ رہتے تھے وہاں آ کر کے اپنا اپنے گھر میں آتے تھے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر حضرت عمر نے اس کو سنت نہیں سمجھا, نہیں کیا. پیارے رسول کے فعل کے بارے میں اصولی ایک مسئلہ یہ ہے کہ پیارے رسول کا فعل اور قول امت کے لیے سنت ہے بہرحال, لیکن اس میں سنت واجب یا سنت مستحب جس کو کہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا فعل واجب ہے اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر پیارے رسول کے صحابہ نے بعد میں اس کو واجب نہ سمجھا, اکثریت نے اس کو واجب نہیں سمجھا یا آپ سنت نہیں سمجھا بس ایسے کہ اتفاقی طور پر پیارے رسول یہاں اترے تھے, تو وہی پیر صحابہ کرام کا فہم ہی صحیح ہوگا. تو حضرت عائشہ اسی طرح دوسرے صحابہ منا کے بعد محصم میں اترنا سنت نہیں سمجھتے, کہتے تھے انما نزلہ منزلا, جیسے کہیں بھی آدمی اتفاق سے وہی جگہ پائے تو وہی اتر جائے, اسی طرح پیارے رسول وہاں اترے تھے. یہ نہیں کہ جس طرح منا میں جانا ایک سنت ہے یا واجب ہے اسی طرح عرفات میں اسی طرح یہ بھی ایک فعل ہے, نہیں. تو پیارے رسول کے بعد وہ وہاں جاتی نہیں تھی تاکہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھیں. کہتی ہیں کہ پیارے رسول وہاں اس وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے لأنه كان منزلا أسمح لخروجه, وہاں سے آپ کو نکلنا آسان تھا, آپ وہیں اترے ہوئے تھے. بس یہ نہیں کہ یہ بھی ایک سنت ہے تاکہ لوگ اس کو بھی ایک جگہ بنا لیں حج کی جگہوں میں سے.
طواف وداع جو ہے اگر کوئی مجبوری آ جائے تو 1980 میں مجبوری آ گئی وہ حجاج بغیر کر کے جائیں تو ان کے لیے بھی اب دم دینا ضروری ہے؟
مجبوری کی شکل یہ ہے, مسئلہ واضح طور پر یہ فتوا اس وقت علماء نے صادر بھی کیا, جیسے سمر سستی کا آپ نے بھی کن کے جو حیوان کا قصہ تھا اللہ تعالیٰ ہر وفاق میں اس طرح کے کبھی واقعات نہ دوہرائے, تو اس وقت بہت سے لوگ نہیں کر سکے تھے طواف وداع کیے بغیر چلے گئے, تو ان کا وہی مسئلہ ہوگا. جس طرح ایک عورت حائضہ مجبور ہے نہیں داخل ہو سکتی ہے, اسی طرح وہ بھی نہیں داخل ہو سکے تو ان کے اوپر فدیا نہیں ہے, ان کے اوپر فدیا نہیں ہے. یہ فتویٰ اس وقت دیا تھا انہوں نے, عام اعلان ہوا تھا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان يكون آخر عہدهم بالبیت الا انه قطع عن الحائض, متفق علیہ. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سب سے آخری کام ان کا طواف کعبہ ہو یہاں سے نکلنے سے پہلے, الا انه البتہ قطع عن الحائض, حائض عورت سے اس کی تخفیف کر دی گئی یعنی رخصت دے دی گئی ہے. اس وجہ سے آدمی کو طواف وداع کی تاکید رکھنی چاہیے. کوئی پوچھے کہ عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے, عمرے میں طواف وداع واجب ہے تو نصوص کو دیکھتے ہوئے جہاں تک ظاہری ہوتا ہے کہ طواف وداع عمرے کی حالت میں واجب نہیں ہے, البتہ افضل اس کو کہیں کیونکہ طواف کعبہ ہمیشہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول نے اس سے پہلے 3-4 عمرے کیے لیکن کبھی آپ نے یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ طواف وداع آخری کام ہونا چاہیے, یہ حج کے موقع پر آپ نے فرمایا, اس وجہ سے حج میں طواف وداع واجب ہوگا. عمرے کی صورت میں اگر کوئی کرے تو وہی افضل ہے, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, لیکن اگر نہیں کر سکا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اوپر بغیر عذر کے چھوڑ گیا ہے دم لازم ہوگا. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة. فالرسول فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں، مدینہ شریف کی مسجد میں بیٹھ کر کے پیارے رسول فرماتے ہیں میری اس مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز دوسری نماز دوسری جگہوں کی دوسری مساجد کی نمازوں سے 1000 درجہ افضل ہے. اب اگر کوئی شخص، جیسا کہ ایک عام روایت صحیح روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 درجے فضیلت ملتی ہے، یعنی 25 درجہ ثواب ملتا ہے اس کا. 25 کو آپ پھر 1000 میں ضرب دیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 25,000 نماز کا اجر ملا اگر خشوع خضوع کامل طور پر. ایک روایت میں آتا ہے 27 درجہ بھی، یعنی خشوع خضوع پورے طور پر کامل ہے، آدمی سوچ سمجھ کر کے جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پر اس کو سوچتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ادب اور سکون سے نماز ادا کر رہا ہے تو انشاءاللہ 27,000 درجہ ملے گا. وہ صلاۃ فی المسجد الا المسجد الحرام، صلاۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں نماز پڑھنا افضل ہے میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نسبت سے 100 نماز کے برابر. وہ 1000 کو صرف 1000 دیکھیں، آپ جماعت کی فضیلت نہ دیکھیں تو 1,00,000 زیادہ ایک عام نماز کے عام مسجد میں نماز پڑھنے سے حرم پاک کی نماز کا اجر ہے. اسی کو آپ 25 میں ضرب دیں، اگر نماز جماعت کے ساتھ جس قدر، جیسا کہ سارے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی کی نماز دو آدمیوں کی نماز ایک آدمی کی نماز سے افضل ہے، 3 آدمیوں کی نماز دو آدمیوں کی جماعت سے افضل ہے، اور جس طرح جماعت بڑھتی جائے گی اجر بڑھتا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر کر رکھا ہے کہ ہمیشہ حج کے دن ہوں یا غیر حج کے دن ہوں، حرم پاک کی جماعت سب سے بڑی ہوا کرتی ہے. اس وجہ سے اس کو کم سے کم 25,00,000 میں ضرب دیں آپ، 1,00,000 کو 25 میں ضرب دیں یا 27 میں، تو ایک نماز کا اجر 27,00,000 درجہ بڑھ جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنے بڑے شکر کی بات ہے. رہ گئی بات، شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو سنت رسول کے مطابق ادا کریں، تمام آداب اور تمام شروط برتتے ہوئے اور خشوع خضوع مکمل رہے. کیونکہ آپ کعبے کے اندر کوئی پڑھے لیکن خشوع خضوع نہ ہو، دل کہیں ہو، اور اسی طرح دوسرے آداب بھی نماز کے کو انہوں نے ملحوظ نہیں رکھے، تو یقیناً وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا. اس وجہ سے نماز کو پورے طور پر ادا کر کے زیادہ سے زیادہ اجر کمانا چاہیے جہاں تک آدمی کو یہ موقع ملے. ایک چیز یہ بھی سوچ سکتا ہے آدمی کی، ہم اگر زندگی بھر نماز چھوڑ رہے ہیں، ایک صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، شفا الغرام میں لکھا ہے کہ کسی بزرگ نے اندازہ کیا کہ 5 وقت کی نماز، 24 گھنٹے کی نماز 980 سال عمر نو جو ہے 950 اس سے زیادہ 980 سال کی عمر کے برابر کی نماز کے برابر ہے. صرف 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز گویا آدمی پڑھ لے تو گویا اس نے اگر دوسری مسجدوں میں کہیں 980 سال پڑھا ہوتا تب وہ ایک 5 وقت کی نماز کے برابر ہوتا. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے حقیقت میں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس کی قدر نہیں جانتے ہیں. حرم پاک میں بیٹھے ہوئے مفت میں ادھر ادھر کی بحثت اور باتیں کرنا یہ غلط ہو جاتا ہے. البتہ اگر قرآن پڑھیں نہیں تو نمازیں پڑھتے رہیں، جس قدر زیادہ سے زیادہ سنت پڑھ سکیں، طواف کریں، طواف کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک نماز پڑھ کر کے ہم زندگی بھر نماز چھوڑ لیں تو یہ ہمارے میزان میں آ جائے گا، نہیں. نماز چھوڑنے کی جو کا جو گناہ ہے اس کے سر رہے گا، اور اگر نماز چھوڑ کر کے توبہ کر کے اس میں حرم پاک میں نماز پڑھی تو اس کا اجر رہے گا انشاءاللہ. توبہ کر کے ہمیشہ توبہ کے شرط کے ساتھ کہ جو پہلے نماز چھوڑی ہے اس پر پشیمان ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے یہ سوچے کہ عزم کر لیں کہ ہم ہمیشہ اس کو ادا کریں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اجر حرم پاک کا اس پرانے گناہوں کو ڈھانپ دے. اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر گناہ کا بدلہ دے کر کے تو پھر ان کو ان کے اجر کا بھی بدلہ دے. یہ سب اللہ کے عدل ہی سے میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چاہے تو ان کو ہم یامن میں تارا ذرا سے خیر یرا امیامن مثقال ذرۃ شر یرا، اس قانون عام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کر کے صفا کر کے گناہوں سے پاک کر کے پھر ان کے درجات بلند کرے ان نمازوں کی بنا پر جو حرم پاک میں پڑھی ہیں یا جو نے دوسرے کام کیے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی بھر چھوڑتے رہیں، ایک دن حرم میں جا کر کے پڑھ لیں گے ہمارا سب کچھ کفارہ ہو گیا، بعد میں بھی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. کچھ جہالت کی بات ایسی کرنے لگتے ہیں لوگ، کم سے کم ایک منہ کا مزہ بدلنے کے لیے اس طرح کا سوال بھی پھینک دیتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں، آدمی اگر چھوڑے ہیں نماز تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے، بلکہ کفر کے حد تک اس میں کوئی شک نہیں. بہت سے علماء نے کفر بیمارا کفر، یعنی کافر ہو گیا مسلمانوں کو اس کے ساتھ ملنا بیٹھنا کھانا پینا، بلکہ بچے بیوی متعلقہ ہو گئی، بچے اس کے وارث نہیں ہو سکتے نہ وہ بچوں کا وارث ہو سکتا. یہ سب احکام باقاعدہ نافذ فتوا دیا ہے پرانے علماء نے. دوسروں نے کہا نہیں، گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ کیا اس نے، لیکن کفر تک نہیں. البتہ امام ابو حنیفہ کہتے نہیں قتل کا مستحق ہے وہ، اگر سستی ہی سے چھوڑ رہا ہے، انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ فرض نہیں، تب تو سب کہتے ہیں کافر ہے. لیکن دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اگر سستی کر کے چھوڑ رہا ہے تب بھی وہ قتل کا مستحق ہے. ایک روایت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے کہ زندگی بھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، جب توبہ کر کے نماز پڑھنے لگے تبھی چھوڑا جائے. تو یہ سب ہمارے ائمہ کے بتاوے ہیں نماز کی اہمیت کی بنا پر. جی
لاگو
ہے جی، یہ مسئلہ آپ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ حرم پاک میں یہ فتویٰ دیا جاتا ہے مکے کے حرم میں کہ کہیں بھی حدود حرم میں آدمی نماز پڑھے گا، یعنی گویا کعبے کی مسجد یا کعبے کے قریب نہ رہ کر کے اسرے کی مسجد میں، آپ معارضے کی مسجد میں کہیں بھی نماز پڑھے تو فتویٰ یہ ہے کہ 1,00,000 کا اجر ملے گا. مدینہ شریف میں پیر رسول کی مسجد کو چھوڑ کر کے اگر آدمی کہیں پڑھ رہا ہے دوسری جگہ حدود حرم میں، جیسے دوسرے محلے ہیں، ہم مدینے کے محلے میں بھول رہے ہیں، سبحان اللہ، بابت تمار ہے اور کیا کیا ہے سر، بابت عوالی ہے، تو ادھر عوالی محلہ ہے، اگر وہ حدود حرم کے اندر پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو بھی 1,000 اجر ملے، 1,000 نماز کا اجر ملے گا؟ اس کا فتویٰ میں نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ دوسرے نصوص جو ہیں وہ مسجد نبوی کے ساتھ خاص رکھتے ہیں اور حرم پاک کے ساتھ ایسے نصوص آئے جیسے پیارا رسول وہاں رہ کر کے 5-4 وقت کی نماز آپ وہیں پڑھیں اور 3 دن کی نماز وہیں پڑھیں، حرم میں نہیں آئے، اور اس کے بعد جب آپ حدیبیہ میں آپ اترے تھے کفار قریش نے روک دیا تھا، تو آپ وہاں اپنے دیرے سے نکل کر کے، اپنے خیمے سے نکل کر کے حدود حرم میں داخل ہو کر کے فرض نمازیں پڑھتے تھے. اگر کوئی اس کا فائدہ نہ ہوتا تو کیوں آپ اتنی دور جاتے تھے؟ ہم نے جا کر کے وہ جگہ دیکھی تو کم سے کم 1 کلومیٹر سے زیادہ 1200 میٹر کا فاصلہ ہے تقریباً جہاں آپ اترے ہوئے تھے، جہاں آپ کا خیمہ تھا اور جہاں آپ نماز پڑھتے تھے. تو اتنے محنت کے ساتھ اور ہمیشہ وہ ریتیلی جگہ تھی، چلنا بھی وہاں آسان نہیں ہے، اگر اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے ہیں تب بھی اونٹ کو تیار کرنا، یہ سب تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ 1,00,000 ان محسوس کی بنا پر کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں فرق ہے. مدینے میں صرف مسجد نبوی اور مکے میں پورے حدود حرم جو چاروں طرف سے ہیں اس میں 1,00,000 کا اجر ہے. باب الفوات والاحصار. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال استفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق وجامع نساءه ونهر هديه حتى تمرها من قابله. فوات، آدمی نکلا حج کی نیت سے لیکن کسی وجہ سے، اب آپ سوچیں خود آپ کی گاڑی ہے، آپ نکلے صبح عرفات کی صبح کو نکلے، بیچ میں کچھ ایسا حادثہ ہو گیا، گاڑی وغیرہ ٹھیک کرتے کرتے صبح ہو گئی، یعنی 10 ذوالحجہ ہو گیا، اگر رات میں بھی آپ عرفات نہیں پہنچ سکے تو آپ کا حج فوت ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے یا احصار ہو، جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے روک دیا تھا، کہا نہیں آپ بغیر ہمارے مشورے اور ہماری اجازت کے آئے ہیں، اس سال حج نہیں کر سکتے ورنہ پورے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی، کیا کہیں گے لوگ کہ زبردستی آ کر کے عمرہ کیا، اس سال آپ لوگ جائیں آئندہ سال آ کر کے عمرہ کریں. پیارے رسول وہاں جب روک دیے گئے تو یہ فوت ہونے اور روک دیے جانے کا حکم کیا ہے کہ آدمی احرام باندھ چکا ہے، احرام جس طرح شرعی طور پر باندھا ہے شرعی ہی طور پر وہ احرام سے نکل سکتا ہے، یا تو احرام جس طرح کے لیے باندھا ہے حج اور عمرے کے لیے وہ مکمل کر کے احرام کھولے، یا جو دوسری چیز ہے یا دوسرا شرعی طریقہ ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فحصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کو روک دیا گیا کعبہ شریف تک آنے اور عمرہ کرنے سے. فحلق وجامع نساءه, آپ نے اپنے سر وہیں مونڈے جہاں روکے گئے تھے آپ حدیبیہ میں, وجامع نساءه, اور آپ گویا حلال ہو گئے. ونحر حدیہ, اور آپ نے وہاں حدی قربانی کی. حتی صبر عاما قابلا, پھر آپ نے دوسرے سال عمرہ کیا. تو کسی وقت بھی آدمی کا حج فوت ہو جائے تو وہ یوں ہی احرام نہیں کھول سکتا ہے, سب سے پہلے کسی صورت میں بھی وہ اس کو قربانی دینی ہے. اگر قربانی ساتھ رہا ہے تو اس کو وہیں ذبح کرنا ہے جہاں روک دیا گیا ہے, قربانی کرنے کے بعد پھر سن اٹھانا ہے. یہاں روایت میں جو ہے حلق ہو جام نسان اور حدیہ, قربانی کر لینے کے بعد پھر سر اٹھانا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حج میں خود فرماتے ہیں, ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله, سر نہ اٹھاؤ جب تک کہ حدی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچے, وہ حلال ہو جائے. محل یہاں وقت اور جگہ زمان دونوں کا مانا ہے, یعنی وہ جگہ پر حلال نہ ہو جائے. گویا ذبح کر لینے کے بعد پھر سر اٹھائے گا آدمی, سر اٹھانے کے بعد وہ احرام سے نکل گیا, احرام کی حالت میں ممنوع چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی. تو اگر کوئی شخص مان لیجیے ایک مفروضہ کی اس کے پاس حدی نہیں ہے تو پھر کیا کرے, اس کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ وہ حلال ہو جائے گا اور جا کر کے وہ 10 روزے رکھے گا, حلال ہو جائے گا 10 روزے رکھے گا, کیونکہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ 10 روزے رکھ کر کے حلال ہو, قافلہ چلا جائے. کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ نہیں, احرام ہی کی حالت میں رہے, اپنے گھر چلا جائے, 10 روزے رکھ کر کے پھر حلال, کیونکہ جس طرح یہ روزے جو ہیں وہ بدلے ہیں حدی کے, جو قربانی کا جانور ہے, جب قربانی کا جانور نہیں پائے اور نہیں کیے تو پھر ان کو حلال ہونے کا حق اسی وقت ہوگا کہ 10 روزے رکھ کر کے حلال ہو. جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے دین آسان ہے انشاءاللہ, اس مجبوری کے تحت وہ حلال ہو کر کے اور پھر وہ حدی کے بدلے روزے رکھ لیں گے انشاءاللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قباء بنت الزبیر ابن عبد المطلب, پیر رسول کی خوبی گواہ تھی زبیر ابن عبد المطلب, عبداللہ ابن عبد المطلب پیر رسول کے والد, اور قباء بنت الزبیر, زبیر بن عبد المطلب وہ چچا, اور ان کی لڑکی وہ پیر رسول کی چچے زاد لڑکی حضرت قباء کے پاس گئے. فقالت یا رسول اللہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول, انی اريد الحج وانا شاکیا, میں حج کی نیت رکھتی ہوں لیکن میں بیمار ہوں, کیا کروں؟ تو پیار رسول نے فرمایا حجی واشترطی, حج کرو, نیت نیک ہے انشاءاللہ حج کرو, بیماری معنی نہیں ہے, واشترطی لیکن شرط کر لو, ان محلی حیث حبستنی, اے اللہ جہاں تو مجھے روک دے گا آگے نہیں چل سکتی, میں نہیں جا سکتی حج کے لیے, تو گویا میں وہیں حلال ہو جاؤں گی. اگر اس طرح آدمی احرام باندھتے ہوئے شرط کر لے, عورت ہو جو اس کو خطرہ ہے کہ اس کے ایام آ جائیں گے, تو یہ نیت کر لے جہاں اس کو ایک حالت پیش آئی وہیں احرام کھول سکتی ہے قربانی دینے کی ضرورت, لیکن اگر شرط نہیں کیا تو پھر بغیر جیسے کہتے ہیں قافلہ جانے لگا, امکان ہی نہیں رہنے کا, تو پھر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ حدی ذبح کریں اور پھر اس کے بعد سر کے بال کاٹ کر کے اور حلال ہوں, لیکن اگر شرط کر لیا ہے تو اس حالت میں وہ آزاد ہے, فوری طور پر وہ احرام بغیر حدی وغیرہ کے احرام کھول سکتی ہے. خود جی وسطر دی سر کر لو ان محلی حیث ضرورت بنی, خاص طور پر اس زمانے میں حقیقت میں لوگوں کو بہت کچھ ضرورت پڑتی ہے, اس کا فتویٰ بہت زیادہ آتا ہے, اس وجہ سے عورتوں کو یہ شرط سکھا دینی چاہیے اور یاد کر کے تلقین کر کے یہ بتا دیں کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ایسی ضرورت پیش آئی مجبوری کی تو پھر تم احرام کھول سکتی ہو, اور اگر نہیں امکان ہے اس کا کہ واپس آئے, جیسے آج ہی کل بہت پوچھتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور وہ عورت جیسے ہی ہم مکے پہنچی حائضہ ہو گئی, ابھی 7-8 دن لگیں گے پھر ہم رک نہیں سکتے, 2 دن جانے کا باقی ہے, قافلہ جا رہا ہے, تو اس زمانے میں حقیقت میں اتنی آزادی سے فتویٰ نہیں دیا جانا چاہیے. بہت آسانیاں ہیں الحمدللہ, آپ جہاز کی سیٹ بدل سکتے ہیں, جہاز بدل سکتے ہیں, سب کچھ ہے. پرانے زمانے میں جو فتویٰ دیا جاتا تھا اس کو بہرحال استعمال کرنا اس وقت صحیح نہیں ہے, حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب نہیں, بلکہ حقیقت میں وہ فتویٰ دیتے تھے کہ عورت اگر اس حالت میں ہے کہ قافلہ جا رہا ہے, طواف حفاظہ اس کا باقی ہے یا عمرہ کا طواف ہے, تو وہ قافلہ جانے سے پہلے آخر تک انتظار کرے, اگر پاک نہیں ہو رہی تو آ کر کے اپنے کو نہا دھو کر کے اور باندھ لے تاکہ حرم پاک میں کوئی خطرہ نہ گرے, اس طرح کا آ کر کے چل کر کے جلدی جلدی طواف کر لے, گویا عابری سبیل کی طرح, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آدمی مسجد سے جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں نہ گزرے الا عابر سبیل، جائے نہ مسجد میں لیکن یہ کہ وہ راستہ پار کرتا ہوا جائے، تو گویا راستہ پار کرتے ہوئے جس طرح چل رہا آدمی جس طرح چل کے بیٹھے نا دو رکعت نماز اس کو اشارے میں پڑھنی نہیں ہے، پھر جا کر کے صفا مروہ کر لے، کیونکہ صفا مروہ جو ہے حدود مسجد حرام سے خارج کی پورے زمانے فتوا دیا اور میں نے وہاں شرط نہیں ہے طہارت کی، وہ بھی مکمل کر لے اور چلی جائے۔ یہ فتویٰ اس زمانے میں دیا جاتا تھا جبکہ قافلہ آتا تھا ایک ہی اور اس میں 100 اونٹ ہوتے تھے 200 اونٹ ہوتے تھے، سب چلے جائیں دو ایک رہ جائیں تو راستے بہت خطرناک ہوا کرتے تھے، آدمی کا چلنا مشکل ہے، جان اور عزت کا خطرہ، تو فتویٰ اس وقت دیا تھا۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، آدمی میاں بیوی ہیں وہ ایک نہیں 10 دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے تو 10 مہینے رک سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ فتویٰ آسان نہیں ہے، اس طرح کے دیتے ہیں لوگ لیکن اس طرح آسان فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے اس کو۔ جی اسی طرح وعن عکرمہ عن الحجاج بن عمرو الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خسر وعرج فقد حل وعلیہ الحج من قابل، کسی نے حج کی نیت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، پورا کرو، پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شروع کر دیا ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے، لیکن کوئی مجبور ہو گیا جس طرح وہاں کی روک دیا گیا تو روک دینے کی صورت میں یہ ہے کہ کیا اس کے لیے عمرہ کرنا واجب ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذات المعاد میں لکھا ہے کہ اس دوسرے عمرے کو جس کا ذکر آیا ہے کہ آپ نے قربانی کی اور وہیں سے احرام کھول دیا، وحج عاماً قابلاً حتی سمر عاماً قابلاً، آپ نے آئندہ سال دوسرے آئندہ سال آپ نے عمرہ کیا، تو کیا عمرہ اس پرانے عمرے کا قضا تھا؟ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، پہلے روک دیے گئے تھے، آپ کو آنے کی طاقت نہیں تھی لیکن جب طاقت ہوئی تو ضرور آئیے، تو کیا یہ قضاء عمرہ کا قضا تھا؟ اس کا نام عمرۃ القضیہ رکھا گیا، تو قضیہ قضا سے ہے یا قضیہ؟ یعنی جتنے محققین علماء انہوں نے کہا کہ نہیں عمرۃ القضیہ اس وجہ سے کہا گیا، قضیہ کے معنی فیصلہ، پیارے رسول روک دیے گئے، آئے کفار مکہ آئے اور انہوں نے آپ سے باتیں کی کہ نہیں اس سال نہیں آپ کر سکتے ہیں، سہیل بن عمرو آئے انہوں نے صلح نامہ لکھا، وہ ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے میں آپ نے دوسرے سال جو عمرہ کیا تھا اس فیصلے کا عمرہ اس کا نام رکھا گیا، یہ نہیں کہ قضاء عمرہ جو فوت ہو گیا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص روک دیا گیا ہے اس طرح کا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو پورا کرے اگر امکان ہو، اس روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، شاید یہ مسئلہ سب سے واضح یہی ہے کہ اگر وہ روک دیا گیا ہو لیکن دوسرے سال اس کو موقع مل رہا ہے، بیمار ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ دوسرا عمرہ کرے۔ من خسر وعرج، جس کے پیر ٹوٹ گئے ہوں یا ہاتھ پیر میں کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کہیں سے بھی جس میں کسر آیا ہو اس طرح پر، وہ عمرہ یا حج مکمل نہیں کر سکتا ہے، یا لنگڑا ہو گیا عرج تو وہ حلال ہو جائے، وعلیہ الحج من قابل، گویا اس کا بھی حکم یہی ہے بیمار کا، گویا اس کو حق ہے کہ وہ حلال ہو جائے، لیکن کیسے حلال ہو؟ جہاں تک صحیح روایت صحیح مسئلہ یہ ہے کہ امکان ہے، حدی کی طاقت ہے تو حدی دے کر کے پھر حلال ہو، پھر دوسرے سال حج کرے، یہ صحیح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے۔ قال عکرمہ، حضرت عکرمہ کہتے ہیں فسأل ابن عباس و ابا ہریرہ، ہم نے یہ روایت حجاج بن عمرو سے سنی، لیکن پھر ہم نے ابن عباس سے بھی اس کے بارے میں پوچھا اس مسئلے کو اور ابو ہریرہ سے بھی، فقال، تو دونوں نے کہا کہ حجاج بن عمرو نے جو بتایا وہ صحیح کہا، یعنی پیارے رسول کی یہ روایت صحیح ہے۔ یہاں سے کتاب الحج شروع ہوا، ختم ہوا، اب شروع ہو رہا ہے کتاب البیوع، عبادات کے بعد معاملات کا فقہ کی کتابوں میں عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور عبادات میں وہی ارکان خمسہ، توحید تو عقیدے کی سے متعلق ہے، لیکن صلات صحت سے متعلق طہارت وغیرہ جو تھی، اس کے بعد پھر زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سب ادھر کر کے اب کتاب البیوع معاملات کا مسئلہ آیا۔ بیوع جمع ہے بیع کی، بیع و شراء ایک عام لفظ ہے، ہمارے خیال سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بیچنا اور خریدنا، لیکن جب آپ صرف بیع کا استعمال کریں گے تو اس میں دونوں آ جاتا ہے کہ ہم نے ایک بیع مکمل کی، بیع مکمل کی مطلب کہ ہم نے بیچا، اس نے خریدا یا اس نے بیچا ہم نے خریدا، اسی طرح کہیں گے شراء، شراء کا لفظ عربی میں ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، کون بیچے گا اپنے جان کو اللہ کی رضا مندی کے لیے. تو وہاں بیچنا شرع کے معنی بیچنا کے لیے، تو گویا بیع جو ہے بیچنے کے لیے بھی ہے اور خریدنے کے لیے بھی ہے. ہوتا ایسا ہے کہ بیع کا اصل اشتقاق جیسے کہتے ہیں وہ با سے ہے، ہاتھ بڑھائیے آپ دونوں تو با کہتے ہیں اس طرح کا، ایک ہوا تو یہ ہاتھ ہوا پورا، دونوں ہاتھ بڑھائیں گے تو با ہوا، تو آدمی گویا ہاتھ بڑھا کر کے لیتا اور دیتا، اس وجہ سے اس کو بیع کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مجبور کیا ہے، یہ فطرت کی چیز ہے کہ ہر ایک کام نہیں کر سکتا. اگر ہر ایک تجارت ہی کرنے لگے تو پھر کون کھیتی کرے گا، کون اناج پیدا کرے گا، کون ان اناج پیدا کرنے والوں میں سے بھی ہر ایک اناج ہی نہیں پیدا کر سکتا ہے، کوئی اس میں لوہار بھی ہونا چاہیے، کوئی بڑھئی ہونا چاہیے تاکہ کھیتی کے آلات بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کی روزی میں فرق کیا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کو ہر ایک استعمال کرے. جس کو عربی زبان میں ایک شعر کہا گیا ہے، کہتے ہیں کہ الناس للناس من بدو و حاضرۃ باب لباب و لم یشعروا قدم، کوئی شہر کرانے والا ہو یا بدو بادیا کرانے والا ہو، ہر ایک دوسرے کے خادم ہے، یہ اپنے کا اس کا اعتراف کرے یا اس کو یہ جانے یا نہ جانے، لیکن ہر ایک دوسرے کا خادم ہے. ایک بدو اونٹ چراتا ہے، اونٹ پیدا کرتا ہے تو اونٹ بیچ کر کے اپنا کام چلاتا ہے اور آپ مجبور ہو کر کے اونٹ کا گوشت خریدتے ہیں. اسی طرح اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ چاہیے تو لوگ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، گھاس پیدا کرنے والے، گھاس پیدا کرنے والا آدمی ہو سکتا ہے اس کی زمین بہت زیادہ ہو، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں نہ ان کے پاس زمین ہے نہ کچھ ہے، وہ ان کے پاس خدمت کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گویا مجبور کر دیا ہے کہ فطری طور پر کہ ان اقسام میں تقسیم آئے. اور جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا کہ سب کو برابر کر دے، اگر سب کو برابر کر دے تو پھر دنیا اور زندگی اجیرن ہو جائے، چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے، آدمی کام آدمی کی مسرات نہ چلے. اس وجہ سے کوئی حلاق ہے، کوئی خیاط ہے، کوئی خبات ہے، کوئی رنگ پینٹر ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا لوگوں کو مجبور کر دیا ہے. اور کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ تم شہر کے کس کنارے کے لوگ اس طرح کرا نہیں، اگر کوئی یہ دکان کھولنا چاہتا ہے تو اس تہذیب کے زمانے میں کہہ دیتے ہیں کہ حلاق کی دکان اس لائن پہ ہوگی اور کوئلہ بیچنے والے کی اس، یہ الگ بات ہوئی، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ فلاں خاندان کے لوگ یہی کام کریں. یہ چیز اتفاقی ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ آدمی اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کھیتیہر کا بچہ ہو، کھیتی کرنے والا، وہ ہو سکتا ہے پڑھ لکھ کر کے عالم بن جائے، لیکن خود اس عالم کا بچہ کبھی ہو سکتا ہے کھیتی کرنے لگے، ہو سکتا ہے وہی خیاط بن جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال ایک حکمت ہے، اللہ اس کے لیے دیکھنے کے لیے کوئی دیکھے تو بڑے اچھے انداز میں علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البارہ میں بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت کی فطرت پر مجبور کیا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس دنیا کا نظام آسانی سے چل سکے. تو کتاب الویو کا مسئلہ بھی اسی میں ہے، اور روزی کمانے کے جو اصل مصدر ہیں جہاں سے روزی کمائی جا سکتی ہے، اس میں بیع و شراء تجارت ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح زراعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم تزرعون او نحن الزارعون، تم کھیتی کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، اصل تو ہم کرتے ہیں، اگر ہم پانی کو اتاریں نہ اور پانی کو اتارنے کے بعد بھی اس کو اگائیں نہ تو تمہاری کھیتی کچھ نہیں کام آئے گی. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت اتنا باریک، کبھی دیکھیے تعجب ہوتا ہے کہ پانی مٹی کے اوپر پانی پڑ جاتا ہے، مٹی اتنی سخت ہے کہ آپ گزر جائیں وہ دھستی نہیں ہے، لیکن جب دانے نکلتے ہیں تو دانے کا اکھوا جو نکلتا ہے، یعنی درخت کا جو تنا بننے والا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے پیلا سا کہ ذرا سا آپ ہاتھ لگائے تو مسل جائے، لیکن پھر وہی اس سخت مٹی کو ایسے پھاڑ دیتا، کیسے پھاڑتا ہے سبحان اللہ. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، ہم نے پانی اتارا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وخضرا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر پہلی آیت میں ثم شققنا الارض شقا، اگر اسی کے نیچے دب جائے تو وہ اناج جو آپ نے بویا ہے وہ بیکار ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت سے پھاڑ کر کے آپ دیکھیں کہ وہ پھاڑتا ہے، واقعی اٹھا دیتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، لیکن کس کی مدد سے وہ اٹھاتا ہے، آپ چھوئیں تو ذرا سا چھو دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے، لیکن اللہ کی قدرت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی زراعت بھی ایک اصول مقاصد میں سے کہ روزی کیسے کمائی جائے، اسی طرح اور دوسرے پیشے، اور ہر پیشہ کسی قسم کا بھی پیشہ ہو، جب وہ ہاتھ سے آدمی کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ سب سے، رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل قسم ہے. اے ملو آل داؤد شکر و خلیل من عباد یہ شکور، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ حدادی کریں، لوہا لے کر کے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں نرم کیا ہوا تھا، جیسا چاہتے اس کے ذریعے سے پکڑتے اور نرم کر کے اور یہ بناتے تھے. ان عمل صالحات مقدر ستر دوام صالح، وہ گرا بناتے تھے جنگ کے لیے اور اسی سے اپنی روزی کماتے تھے. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کہتے تھے، اور سب سے افضل روزی جو ہے جو ہاتھ کی محنت سے، ہاتھ جس میں ہاتھ اور پیر چلے. ہاتھ کی محنت تو آپ قلم بھی کہہ سکتے ہیں، قلم کہیں کہ ہم لکھ کر کے کچھ کماتے ہیں وہ بھی ہے نہیں، اصل جس میں ہاتھ کی محنت ہو، پھاوڑا چلائے آدمی، کدال چلائے یا کلہاڑا چلائے، اس طرح کی چیز، پہاڑ توڑے، یا یہ کہ آدمی اپنے ہاتھ سے چل پھر کر کے تجارت کرے، وہ بھی ہاتھی کے قسم میں سے ہے. تو آدمی کا سب سے حلال آدمی کی روزی یا کھانا یہ ہوگا جو اپنے ہاتھ سے کمائے. دوسروں کے ذریعے سے اگر وہ کموا رہا ہے، بیٹھا ہے آرام سے، دوسرے نوکر کر رہے ہیں، تو اس قدر اس کے لیے حلال نہیں ہوا جس قدر وہ خود اس میں گھس کر کے کام کر کے روزی کما رہا ہے. اور پیارے رسول حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے، پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی خصوصی مدد کرتے ہیں جو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے اور حلال روزی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. بہرحال تو بھائی